سنیچر 18 نومبر سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں 5 شدت پسند اور انڈین ایئر فورس کا ایک کمانڈو ہلاک. تجزیہ کار کو خدشہ کہ بات چیت کا سلسلہ خطرے میں ہے.
ایک آفیشیل لیول پہ ایک انٹرلوکیٹر کو بھیجا گیا, لیکن جو ان کے ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبید ملک سے خبریں سنیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں فوجی آپریشن کے دوران فوج نے 5 مسلح شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. تفصیل شمائلہ خان سے.
تصادم میں انڈین ایئر فورس کا ایک خصوصی کمانڈو بھی ہلاک ہو گیا. فوج کا کہنا ہے کہ وسیع علاقے میں اب بھی گھر گھر تلاشی کا سلسلہ جاری ہے. کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح میں ایسے وقت میں شدت آ گئی ہے جب حکومت ہند نے خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کے ساتھ سربراہ دنیشور شرما کو کشمیری حلقوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے سرکاری سالس کے طور پر تعینات کیا ہے. مسٹر شرما نے گزشتہ ہفتے کشمیر اور جموں کا دورہ کر کے درجنوں عوامی وفود کے ساتھ ملاقاتیں کی. تاہم علیحدگی پسندوں اور معروف تاجر انجمنوں اور سماجی تنظیموں نے ان مذاکرات کا بائیکاٹ کیا.
زمبابوے کے دارالحکومت ہرارے کی گلیوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور صدر رابرٹ موگابے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مظاہرین فوج کے حق میں بھی نعرے لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی فوج کے حکومت پر قابض ہونے کے اقدام کی بھی تعریف کر رہے ہیں. حکومت پاکستان دارالحکومت اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم کروانے کے لیے مذہبی جماعتوں کے وفد سے مذاکرات شروع کیے ہوئے ہیں, جبکہ اس سے پہلے دھرنے کے خلاف کارروائی مؤخر کرتے ہوئے مظاہرین کو مزید 24 گھنٹوں کی مہلت دی گئی تھی. تفصیل نازیہ گلزار سے.
تحریک لبیک یا رسول اللہ کے رہنما عنایت الحق نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ان کی 3 رکنی ٹیم حکومتی وفد سے مذاکرات کر رہی ہے. مقامی میڈیا کے مطابق مذاکرات حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ظفر الحق کی رہائش گاہ پر ہو رہے ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ کے رہنما عنایت الحق نے بتایا کہ اس سے پہلے حکومت کی درخواست پر گولڑا شریف درگاہ کے پیر صاحب بھی دھرنے کے مقام پر تشریف لائے تھے. ان کے سامنے بھی ہم نے کہا کہ وفاقی وزیر قانون زائد حامد کے مستعفی ہونے تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اس سے پہلے مذہبی جماعتوں کے وفد کی جمعے کی رات اور سنیچر کی دوپہر کو بھی حکومتی وفد سے ملاقات ہوئی تھی, تاہم عنایت الحق کے مطابق تعطل برقرار رہا.
گزشتہ دنوں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے والے لبنانی وزیر اعظم سعد حریری مذاکرات کے لیے سعودی عرب سے فرانس پہنچ گئے ہیں. انہوں نے ابھی تک استعفی قبول نہیں کیا ہے. تفصیل ذیشان ظفر سے.
فرانس جانے سے پہلے لبنانی وزیراعظم سعد حریری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا تھا کہ وہ سعودی عرب چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان کی قید کی اطلاعات غلط تھیں. سعد حریری 2 ہفتوں سے سعودی عرب میں قیام پذیر تھے اور گزشتہ دنوں لبنان کے صدر مشال اون نے پہلی مرتبہ کھلے عام سعودی عرب پر لبنانی وزیراعظم کو قید میں رکھنے کا الزام عائد کیا تھا. مستعفی ہونے والے لبنانی وزیراعظم سعد حریری فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کریں گے. ادھر جرمن وزیر خارجہ کی جانب سے اس الزام کے بعد کہ سعد حریری سعودی عرب میں قید ہیں, سعودی حکام نے اپنے سفیر کو برلن سے واپس بلوا لیا ہے.
بین الاقوامی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے حال ہی میں ایک نیا اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس موسمیاتی سیارہ لانچ کیا گیا ہے. اس نئے سیارے کو پولر سیٹلائٹ سسٹم کا نام دیا گیا ہے. اس سیارے میں ایسے آلات نصب ہیں جو خلا میں سے زمین کے گرد ماحول کا تجزیہ کر سکیں گے. ناسا ماہرین کے مطابق اس سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کی مدد سے آلودگی پر قابو پانے کے لیے مناسب اور فائدہ مند منصوبہ بندی کی جا سکے گی. ترک سیاسی رہنماؤں کی مبینہ بے عزتی کے بعد ترکی ناروے میں نیٹو کی فوجی مشقوں سے علیحدہ ہو گیا ہے. تفصیل سباناز سے.
اطلاعات کے مطابق ایک فوجی مشق میں دشمن کی تصویر اصل میں ترکی کے بانی قائد مصطفیٰ کمال اتا ترک کی تھی. ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ترک صدر رجب طیب اردوغان کے نام سے ایک جعلی اکاؤنٹ سے نیٹو مخالف پیغامات بھی بھیجے گئے ہیں. ان واقعات کے رد عمل میں ترکی نے مشقوں میں شریک اپنے 40 فوجیوں کو واپس بلا لیا ہے. نیٹو میں ترکی کی دوسری بڑی فوج ہے اور ترکی دولت اسلامیہ کے خلاف اتحاد اور افغانستان میں نیٹو مشن دونوں کا حصہ ہے. ناروے کے وزیر دفاع نے اس واقعے کے بعد معافی مانگی ہے اور انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری ایک انفرادی شخص پر ڈالی.
صوبہ بلوچستان میں ہلاک کیے جانے والے 5 افراد کی شناخت ہو گئی ہے. تفصیل محمد کاظم سے.
ان افراد کی لاشیں ضلع میں تجابان اور ایرونگ کے درمیانی علاقے سے برامد کی گئیں. کیچ منظمے کے اہلکار نے بتایا کہ انہیں نامعلوم افراد نے گزشتہ شب فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا. کمشنر مکران ڈویژن کے مطابق ان افراد کی لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تربت منتقل کر دی گئی ہیں۔ مارے جانے والے تمام افراد کی شناخت ہو گئی ہے جن کا تعلق پنجاب کے علاقے گجرات سے تھا۔ دو روز قبل بھی ضلع کیچ سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے پنجاب کے 15 افراد کی لاشیں برامد کی گئی تھیں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم کروانے کے لیے مظاہرین اور حکومتی وفد کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا پہلو اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آنے کو ہے۔ پہلے سیربین کی بڑی خبر کی تفصیل۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں فوجی آپریشن کے دوران فوج نے 5 مسلح شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تصادم میں انڈین ایئر فورس کا ایک خصوصی کمانڈو بھی مارا گیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ اب بھی وسیع علاقے میں خانہ تلاشی جاری ہے۔ کل بھی دارالحکومت سرینگر کے مضافات میں ایک شدت پسند اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ریاض، کہا جا رہا ہے کہ خاصا بڑا آپریشن ہے، تو یہ کہاں اور کب ہوا؟
جی، یہ آج صبح سے ہی آپریشن جاری تھا۔ یہ شمال مغربی ضلع ہے کشمیر کا، سری نگر سے کوئی 60 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، اور وہاں پہ فوج اور پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ایک خفیہ اطلاع ملی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ محمود بھائی جو لشکر کے کمانڈر ہیں وہ اپنے ساتھیوں سمیت بانڈی پورہ کے حاجن علاقے میں کہیں پر نشست کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس پورے علاقے کا گھیرا کیا گیا، لیکن اس محاصرے کے دوران جو پولیس نے دعویٰ کیا اور فوج نے دعویٰ کیا کہ وہاں شدت پسندوں نے فائرنگ کرتے ہوئے محاصرہ توڑ کر فرار ہونے کی کوشش کی، جس کے بعد مزید ری انفورسمنٹس لائی گئیں اور یہ آپریشن طویل ہو گیا۔ اور اس میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی ابھی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے مجھے بتایا کہ آپریشن ختم ہو گیا ہے اور اس میں اب ہلاکتوں کی تعداد جو شدت پسندوں کی وہ 6 ہو گئی ہے، جس میں زرغام بھائی، محمود بھائی اور عوید اسامہ جھنگی بھی شامل ہیں۔ فوج نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سبھی 6 کے 6 جو شدت پسند مارے گئے ان سبھی کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے۔ لیکن اس آپریشن میں جو شدت پسندوں کی فائرنگ سے انڈین ایئر فورس کا ایک خصوصی کمانڈو بھی مارا گیا۔
تو یہ بتائیے کہ یہ ایئر فورس کا کمانڈو جو ہلاک ہوا ہے، ایئر فورس گراؤنڈ پر کیا کر رہی تھی؟
جی دیکھیں، بانڈی پورہ میں صرف ایئر فورس ہی نہیں بلکہ نیوی کا بھی ایک بیس ہے، کیونکہ وہاں گریز کا علاقہ جو بانڈی پورہ میں ہے وہاں پہ نیوی کا بھی ایک بیس ہے اور ایئر فورس کا بھی ایک ڈیفنس بیس ہے بانڈی پورہ کے صفا پورہ علاقے میں، جہاں پہ بھارتی فضائیہ کے جنگی طیارے اکثر پرواز کرتے ہیں، جنہیں یہ پریکٹس سورٹیز کہتے ہیں۔ تو لیکن پچھلے 2-4 سال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایئر فورس کمانڈوز کو بھی بڑے آپریشنز میں یوز کیا جاتا ہے، جب بہت بڑا علاقہ ہو اور ساتھ میں جنگلی علاقہ ہو، اور اس وقت جو ہے پیرا کمانڈوز کو لایا جاتا ہے۔ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری نگر کے مضافات میں جب ایک بہت بڑا انکاؤنٹر ہوا تھا، ایک سرکاری عمارت میں کچھ مسلح شدت پسند جو ہے وہ ہولڈ اپ ہو گئے تھے، تو وہاں پہ بھی پیرا کمانڈوز کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے بلڈنگ میں اتارا گیا تھا، جس میں کئی کمانڈوز جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے۔
ریاض، ابھی حال ہی میں ایک مذاکرات کو مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس دوران تشدد میں اضافہ کیا معنی رکھتا ہے؟ حالات کس سمت جا رہے ہیں؟
جی دیکھیں، اصل میں یہ ڈسکورس کا پرابلم ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جب مذاکرات کار کو تعینات کیا گیا تو کہا گیا کہ یہ قیام امن کی طرف ایک کوشش ہے، اور مذاکرات کار جو ہیں وہ خود انٹیلیجنس بیورو جو خفیہ ادارہ ہے، وفاقی ادارہ ہے بھارت کا، उसके साबिक सरबरा रहे हैं, वो यहाँ आए और उन्होंने कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन पहले तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इन मुजाकरात को गैर संजीदा करार दिया और उसके बाद यहाँ के अलाहदगी पसंद कयादत जो है मुतहदा मजहमती फोरम के नाम से सईद अली गिलानी, यासिन मलिक और मीरवज उमर फारूक जैसे कायद उसमें शामिल हैं, तो उन्होंने भी इन मुजाकरात को मुस्तरद किया। लेकिन जब दिनेश्वर शर्मा यहाँ श्रीनगर पहुंचे तो उन्होंने चाहा कि वो एनजीओज और तजारती अंजुमनों से बात करें, लेकिन जो भी मारूफ तजारती अंजुमने या समाजी तंजीमें हैं उन्होंने उनका बॉयकॉट किया। लेकिन इस मुजाकराती कोशिश में एक पहलू ये है कि फौजी सरबरा जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि मुजाकरात और फौजी ऑपरेशन दोनों साथ साथ जारी रहेंगे, मुजाकरात का कोई असर फौजी ऑपरेशन पे नहीं पड़ेगा। फौजी ऑपरेशन का नाम ऑल आउट रखा गया है, जो बुरहान वानी की हलाकत के बाद जो नई मिलिटेंसी की एक लहर चल पड़ी थी, मुसलह मजहमत का एक जुनून जो है वो अक्सर नौजवानों पे छाया रहा, तो उसको उसका तोड़ करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा मुसल्ला शिदत पसंद जिनकी उम्रें 16 से 26 साल के दरमियान है उनको हलाक किया गया है। तो जाहिर है इसमें
जी रियाज श्रीनगर से इस तफसील के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खबर के तनाजुर में मैंने जम्मू में कश्मीर टाइम्स की चीफ एडिटर और सीनियर तजियाकार अनुराधा भसीन से पूछा कि कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने बहुत अरसे बाद एक इंटरलॉक्यूटर यानी मुजाकरात कार मुकरर किया था, मगर बजाय बातचीत का सिलसिला शुरू होने के तशद्दुद के वाक़यात में ज़्यादा होने लगे हैं, तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है?
कुछ अरसे से मुसलसल इसमें एक बढ़ोतरी हो रही थी, ये बढ़ते जा रहे थे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट और जो उनका एक उनकी जो फिरोसिटी, जो जिस तरह से एक जो डर का एक या नर्वसनेस का जो आम तौर पे देखा जाता है कई मिलिटेंट्स में होता है अटैक करने के टाइम, वो एक खत्म होता जा रहा था और बहुत ज्यादा तादाद में जो मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं लेकिन सिक्योरिटी वाले भी मारे गए हैं और सिविलियंस भी मारे गए हैं पिछले कुछ महीनों में, और इसमें इजाफा होता जा रहा था दिन ब दिन।
अच्छा, इस किस्म के जब इनकाउंटर या तसादुम के वाकयात पेश आते हैं तो इससे क्या लगता है कि बातचीत का कोई है जो बातचीत का मुजाकरात का माहौल ख़राब करना चाह रहा है, यानी मिलिटेंट्स में कोई नहीं चाहता कि बातचीत हो, या कोई और ऐसा ग्रोह है या कोई अथॉरिटी है जो नहीं चाहती कि किसी तरह के पैचअप होने की अमन की बातचीत शुरू हो सके?
देखिए, कश्मीर की तो हिस्ट्री रही है जब से ये डिस्प्यूट है या जो एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गए हैं बहुत सारे, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या वो स्टेट एक्टर्स हैं, जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है कि ये एक मसला जो है वायलेंस का या मिलिटेंसी का ये जारी रहे और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहे और एक जो बातचीत का माहौल है वो ना बने। इसमें कुछ ऑफिशियल साइड से भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं और मिलिटेंट्स की साइड से भी रहते हैं। और एक दूसरी चीज ये है कि अभी जो एक बातचीत का माहौल बना है वो पूरी तरह बना नहीं है। एक ऑफिशियल लेवल पे एक इंटरलोक्यूटर को भेजा गया लेकिन जो उनके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो क्लैरिटी नहीं है। उनका जो एक बैकग्राउंड है, इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड है, जिसको एक कश्मीर की वादी में एक बहुत शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो रोल रहा है वो कोई पॉजिटिव रहा नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसी का, चाहे वो इस पार के हैं या उस पार के। तो इन सब चीजों को लेकर और जो सेंटर की तरफ से कंफ्यूजिंग बयानबाजी होती है उनके मिनिस्टरों की या प्राइम मिनिस्टर ने ऑटोनॉमी तक को आजादी के साथ इक्वेट करके रख दिया, तो इस किस्म की जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो एक बातचीत के माहौल को वो भी तबाह करते हैं।
अच्छा अनुराधा जी, आपने कहा कि इसमें स्टेक्स हैं, लोगों के मफादात इस तनाजे से वाबस्ता हैं, اور اس میں آپ کے ملیٹنٹس بھی شامل ہیں، اس میں دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، تو یہ ساری صورتحال تو بھارتی حکومت کو بھی سمجھ میں آتی ہوگی، ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کس کے اسٹیکس ہیں، تو ان کو بھارتی حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے امن کے امکانات زیادہ ہوں اور تشدد کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہو؟
بات چیت جب شروع ہو رہی ہے تو ایک کھلے دل سے شروع ہونی چاہیے، جو ان کے بیان آئے ہیں یونین ہوم منسٹر راجناتھ سنگھ جی کے کہ کوئی کنڈیشنز نہیں رکھی جائیں گی، ہم سب سے بات چیت کریں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی سنسیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. مثلاً جیسے سیپریٹسٹ ہے یا وہ آوازیں ہیں جو سرکار کے خلاف ہیں یا ان کو اپوز کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو، ان کی آئیڈیالوجیز کو، ایسے لوگوں کو ڈائیلاگ میں شامل کرنے کی، یہ ابھی تو میں نہیں کہوں گی یہ اسٹیج پہ ایک ڈائیلاگ ہے، لیکن ایک ڈائیلاگ کی طرف ایک پروسیس ضرور ہو سکتا ہے. تو اس میں جب تک آپ ان آوازوں کو جو ڈائسینٹنگ وائسز ہیں ان کو جب تک آپ شامل نہیں کریں گے تو ایک میننگ فل ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. دوسری
یہ تھیں جموں سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انورادھا بھسین. اور اب ذکر لبنان کے سیاسی بحران کا. لبنانی وزیر اعظم سعد حریری نے آج پیرس میں فرانس کے صدر میکرون سے ملاقات کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہ بدھ کو یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے وقت پر بیروت پہنچ جائیں گے. میں نے آپ سے کچھ دیر قبل پیرس میں صحافی یونس خان سے پوچھا کہ سعد حریری کی پیرس آمد پر فرانسیسی حکومت نے کیا کہا ہے.
جی، سعد حریری کی جو ملاقات تھی وہ آج ہی پہنچے اور آج ہی صدارتی محل شانزلیزے میں ان کی فرانسیسی صدر ایمینول مکرون سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں اس کے بعد فرانسیسی صدر ایمینول مکرون کا کہنا ہے کہ ان کی اس ملاقات سے لبنان میں جاری سیاسی کشیدگی میں کمی آئے گی اور بحرانی صورتحال میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ اس کے خلاف ایرانی حکومت نے شدید رد عمل بھی آیا ہوا. ان کا کہنا ہے کہ مشرق کے وسطی کے بحران سے متعلق فرانسیسی پالیسی جانبدارانہ ہے، جبکہ فرانس نے اس میں کے جواب میں کہا ہے کہ ایران فرانس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے.
یونس خان، فرانس کے صدر سعودی عرب بھی گئے تھے جب سعد حریری نے استعفیٰ دیا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انہیں وہاں زیر حراست رکھا گیا تھا. اب اس بارے میں فرانس کی حکومت نے کچھ کہا ہے، کچھ بتایا ہے؟
جی، اس متعلق تو ابھی تک کوئی باتیں نہیں آ رہی، لیکن چونکہ 9 نومبر کو جب سعد حریری نے استعفیٰ دیا تھا، اس کے بعد ایسی خبر آئی تھی کہ سعد حریری سعودی عرب میں زیر حراست ہیں اور ان سے استعفیٰ زبردستی دلوایا گیا ہے. اور لیکن دوسری جانب پہ سعد حریری نے جب فرانس کے لیے وہ روانگی کر رہے تھے کل، انہوں نے ایئرپورٹ سے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ سعودی عرب چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کی قید کی اطلاعات غلط تھی. تو اس موقع پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، تو کیونکہ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے صدر ایمینول مکرون سے، تو آئندہ ایک دو دنوں میں یہ صورتحال واضح ہوگی.
پیرس سے یہ تھے صحافی یونس خان. اور صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے ٹورنٹو میں سعودی امور کے ماہر اور سینئر صحافی راشد حسین سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ لبنانی وزیر اعظم کا سعودی عرب سے فرانس پہنچنا کیا اشارے دیتا ہے.
سعودی عرب جس قسم کے عدم استحکام کی توقع کر رہا تھا، خود امریکہ نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور غالباً سعودی عرب نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ عدم استحکام خود سعودیوں کے لیے اور ان کے گریٹر اسکیم پلان کے لیے کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوگی. اگر لبنان عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو وہاں حزب اللہ کی طاقت مزید بڑھے گی، گھٹے گی نہیں. چنانچہ ایک طرح سے ایک ریٹریٹ کیا ہے انہوں نے اس پوزیشن سے، اور اب لگتا یہ ہے کہ سعد حریری شاید پیرس ہوتے ہوئے واپس لبنان بھی پہنچ جائے.
تو راشد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب اور لبنان کے درمیان کشیدہ تعلقات کا بحران کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا کیا ہے مستقبل؟
دیکھیے، یہ لبنان اور سعودی عرب کے معاملات میں کشیدگی نہیں ہے، اصل کشیدگی ایران اور سعودی عرب کے معاملات میں ہے. اور جس قسم کے قرائن نظر آ رہے ہیں، جس تیزی سے شہزادہ محمد بن سلمان طاقت پکڑ رہے ہیں, جس طرح سے انہیں ٹرمپ کی اور جیریڈ کوشنر کی آشیرواد مل رہی ہے, اس سے لگتا تو یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. وہاں تمازت اور حدت پھیلے گی, اور جب تمازت اور حدت بڑھے گی تو اس کا لبنان پہ اثر یقیناً بڑھے گا. حزب اللہ سے ان کے معاملات خراب ہوں گے, اور یہی لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب اور لبنان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں حزب اللہ اور سعد الحریری اپنے اپنا کردار ادا کریں گے, اور وہاں بھی ایک طرح کا عدم استحکام یقیناً پیدا ہوگا, اگرچہ کہ سعودی عرب اس وقت غالباً اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. خود امریکہ کو بھی یہ احساس ہے کہ اگر وہاں بہت کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے نتائج ان کی توقع کے برعکس ہوگا, لیکن ایران اور سعودی عرب کی لڑائی اور امریکہ اور ایران کی لڑائی اس بات کا لبنان کے اونٹ کو جلدی کسی کروٹ بیٹھنے نہیں دے گا.
اچھا, آپ نے کہا کہ اب یوں لگتا ہے کہ فرانسیسی صدر سے ملاقات کے بعد سعد حریری لبنان پہنچیں گے, تو کیا یعنی وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں گے جو بھی مبینہ طور پہ انہوں نے دیا یا دلوایا گیا, جو بھی ہوا, کیا ان کا لائحہ عمل ہو سکتا ہے اب؟
دیکھیے, مشیل اون صاحب جو کہ لبنان کے صدر ہیں, انہوں نے یہ بات بہت واضح کر دی تھی کہ ہمیں یہ استعفیٰ منظور نہیں ہے, اور ابھی تک انہیں وہ وزیر اعظم ہی کہہ رہے ہیں لبنان والے. لبنان میں اس استعفیٰ کے بعد کسی حد تک جو سعد الحریری کی ایک پوزیشن ہے وہ بحث ہیرو کی ہو گئی ہے, اور صدر جب پیرس وہاں پہنچنے والے تھے تو اس سے پہلے ہی یہ بات اناؤنس کر دی گئی تھی کہ ان کا استقبال پیرس میں بحثیت وزیر اعظم کیا جائے گا. تو اب جب یہ لبنان جب واپس پہنچیں گے تو ان کا استقبال تو یقیناً وزیر اعظم کی حیثیت سے ہوگا. اس کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا سعد حریری اپنے اس پر قائم رہتے ہیں کہ میں نے استعفیٰ دے دیا؟ لیکن دیکھیے, جب یہ لبنان واپس جانا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو انہوں نے لبنان سے ہٹنے کی وجہ بیان کی تھی کہ انہیں مارے جانے کی کوشش ہو رہی ہے, انہیں قتل کر دیا جا سکتا ہے, اس کی تو نفی ہو رہی ہے.
اچھا, گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے سربراہ نے ایک سعودی ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرنے کو تیار ہے, اور اس ساری صورتحال میں یہ سارا پس منظر جو سعد حریری کا رہا ہے, کیا لگتا ہے کہ اس میں اسرائیل کا, اس پورے صورتحال میں اسرائیل کا بڑا کردار ہے یا ایک سعودی معاون کے طور پہ وہ کردار ادا کر رہا ہے؟
دیکھیے, اس وقت ایک کنورجنس آف انٹرسٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اسرائیل کا اور سعودی عرب کا, اور وہ ہے ایران کے خلاف. یہ دونوں ایک محاذ بنانے کی, سعودی عربیہ لگتا یہ ہے جس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ سعودی عربیہ بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ ایران کے خلاف محاذ میں سعودی عرب اور اسرائیل ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے رہیں. چنانچہ جو آپ جس کل کے انٹرویو کی بات کر رہے ہیں سعودی اسرائیلی چیف آف دی اسٹاف کی, جو الاف ایک ویب سائٹ ہے سعودی, اس کو انہوں نے دیا ہے اس آن لائن نیوز والوں کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے حوالے سے وہ معلومات کے تبادلے کے لیے, انٹیلیجنس کے تبادلے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ ایک محاذ تو لگتا یہ ہے کہ ایران کے خلاف یہ دونوں قریب آ رہے ہیں, قریب آ چکے ہیں, اور ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. لیکن اسرائیل کس حد تک جائے گا یہ ابھی بھی ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ اگر دیکھیے 1967 سے, یا اگر آپ 1948 سے اسرائیل کے بننے کی بات سے دیکھیں, تو اگر اسرائیل کو کسی جنگ میں شکست ہوئی ہے, یا اگر شکست کا لفظ بہت سخت ہے تو کسی جنگ میں انہیں پسپائل کرنی پڑی ہے, تو وہ جنگ ہے جو حزب اللہ سے غالباً 2006 یا 2007 میں ہوئی تھی. چنانچہ اسرائیل اس وقت کوشش یہ کرے گا, بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ حزب اللہ سے کوئی ڈائریکٹ جنگ نہ کرے, چنانچہ بات شاید اس حد تک نہ جائے جس حد تک سعودی عربیہ توقع کر رہا ہے کہ اسرائیل ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے, شانہ بشانہ ہو کر کے ایک اور فرنٹ کھولے گا حزب اللہ کے خلاف اپنے ہاتھ سے. غالباً معاملات اس حد تک نہ جائے, لیکن ایک دفعہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کہاں تک پھیلے یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن اس وقت یہ لگتا ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو اس کی ڈائریکٹ حدت سے اور تمازت سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین, جن کا کہنا تھا کہ اصل کشیدگی سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہے. ایسا کیوں ہے یہ جاننے کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھیے ایک تجزیہ جس کا عنوان ہے ایران اور سعودی عرب میں سرد جنگ کی صورتحال کیوں, سیربین ابھی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اور اب کھیل کی خبریں نازیہ گلزار سے.
کولکاتہ میں جاری انڈیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا اختتام سری لنکا نے اپنی پہلی اننگ میں 4 وکٹوں کے نقصان کے ساتھ 165 رنز پر کیا. تریمانے اور ڈیوس میتھیوز نے نچ سینچریاں سکور کی, جبکہ سمارا وکراما نے 23 اور کرونا رتنے صرف 8 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. اس سے قبل انڈیا نے اپنی پہلی اننگ تمام وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز پر ختم کی. ادھر انگلینڈ اور کرکٹ آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا ٹور میچ بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گیا. کوالالمپور میں 19 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل افغانستان اور پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا. پہلا سیمی فائنل پاکستان نے بنگلہ دیش کو 2 رنز سے شکست دے کر جیتا تھا, جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں نیپال کو افغانستان کے ہاتھوں 7 وکٹوں سے مات کا سامنا کرنا پڑا. کیمرا میں جاری رگبی لیگ ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنلز کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. فجی نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا, جہاں ان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. دوسرے کوارٹر فائنل میں تونگا لبنان کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. لندن میں جاری اے ٹی پی فائنلز میں مردوں کے ڈبل مقابلوں کے سیمی فائنل میں جیمی مرے اور ان کے ساتھی برونو سواریس ہنری کانٹینن اور جان فیڈز کی جوڑی سے ٹکرائیں گے. ادھر مردوں کے سنگل مقابلوں کے سیمی فائنل میں سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر کا سامنا بیلجیم سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ گوفان سے ہو رہا ہے, جبکہ بلغاریا کے گریگور دیمتروف امریکہ سے تعلق رکھنے والے جیک سوک کے مقابل آ رہے ہیں. برطانیہ سے تعلق رکھنے والے موٹر سائیکلسٹ ڈینیل ہیگرٹی مکاو موٹو گراں پری کے دوران ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے. انہیں زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے. 5 سال پہلے اسی مقام پر پرتگال کے ایک موٹر سائیکلسٹ بھی ہلاک ہوئے تھے. فٹ بال پریمیئر لیگ میں ہونے والے آج کے مقابلوں میں ویسٹ بروم کا سامنا چیلسی سے, جبکہ کرسٹل پیلس کا مقابلہ ایورٹن سے, اور مینچسٹر یونائیٹڈ نیو کیسل کے مد مقابل آ رہا ہے.
کھیلوں کی دنیا کے حوال کے ساتھ یہ تھی نازیہ گلزار. زمبابوے میں صدر موگابے کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے. بلوچستان کے ضلع کیچ سے 5 مزید لاشیں ملی ہیں. تفصیل خبروں کے خلاصے کے بعد, اور خلاصہ عبید ملک کی زبانی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں فوجی آپریشن کے دوران فوج نے 5 مسلح شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. زمبابوے کے دارالحکومت ہرارے کی گلیوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں, اور صدر رابرٹ موگابے سے مستعفی ہونے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ فوج کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں. حکومت پاکستان نے دارالحکومت اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم کروانے کے لیے مذہبی جماعتوں کے وفد سے مذاکرات شروع کیے ہیں. اس سے پہلے مظاہرین کو 24 گھنٹے کی کی مہلت دی گئی تھی۔ گزشتہ دنوں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے والے لبنانی وزیراعظم سعد حریری مذاکرات کے لیے سعودی عرب سے فرانس پہنچ گئے ہیں۔ ترک سیاسی رہنماؤں کی مبینہ بے عزتی کے بعد ترکی ناروے میں نیٹو اور فوج کی مشقوں سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ سری لنکا میں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صوبے گالے میں بدھ مت کے پیروکاروں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے کشیدہ حالات پر قابو پا لیا گیا ہے۔
عبید ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم کروانے کے لیے مذہبی جماعتوں کے وفد سے مذاکرات شروع کیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے دھرنے کے خلاف کارروائی مؤخر کرتے ہوئے مظاہرین کو 24 گھنٹے کی مہلت دی گئی تھی۔ اب سے کچھ دیر قبل اسلام آباد میں نامہ نگار شہزاد ملک نے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتایا۔
جی عمر، صورتحال جوں کی توں ہے اور مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جب تک ان کے جو مطالبات ہیں حکومت تسلیم نہیں کرتی، جن میں جو قابل ذکر مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر قانون زاہد احمد کو ان کی وزارت سے ہٹایا جائے، جب تک یہ ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوتے وہ اس وقت تک یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔
تو شہزاد، کچھ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، اگرچہ جو مظاہرین ہیں یا جو اس کے سربراہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات اس کے بعد ہی شروع ہوں گے جب تک کہ ان کا پہلا مطالبہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا، تو اب کیا صورتحال ہے؟
جی، جو سینٹ میں قائد ایوان ہیں راجہ ظفر الحق، جو کہ حکومت جماعت کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی سربراہی میں ایک وقت میں جو مظاہرین ہیں ان کے ایک نمائندہ وقت سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے 3 دور ہوئے ہیں لیکن ان سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، اور وہ یہ جو مظاہرین ہیں وہ اپنے اس مطالبے پہ قائم ہیں کہ جب تک زاہد حامد کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا جاتا اس وقت تک وہ نہ تو دھرنا ختم کریں گے اور نہ ہی اب دوبارہ حکومت سے مذاکرات کریں گے۔
تو اب کیا صورت لگتی ہے کہ آگے کسی طرح کی ملاقات کا امکان ہے حکومت اور مظاہرین کے درمیان؟
جی حکومت، چونکہ اس پیش رفت کے بعد راجہ ظفر الحق نے معذوری ظاہر کی تھی کہ وہ اب دوبارہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ بزد ہیں کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے اس وقت تک وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔
تو شہزاد ملک، انتظامیہ کے پاس اب کیا آپشن رہ گیا ہے اگر دھرنا ختم نہیں ہوتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی موجود ہیں، تو حکومت کیا کرے گی؟
دیکھیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ تو آج پاکستانی وقت صبح 10 بجے تک کا تھا، جو ختم ہو چکا ہے، اور اس میں انہوں نے زرعی انتظامیہ انہوں نے مظاہرین کے خلاف کوئی ایسا کوئی کاروائی تو نہیں کی، لیکن وزیر داخلہ احسن اقبال نے اس میں 24 گھنٹے کا اضافہ کر دیا تھا اور کہا یہ ہے کہ کل یعنی اتوار کے روز صبح 10 بجے تک یہ دھرنا ختم ہو جائے گا، لیکن بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ مظاہرین جو ہے وہ یہ دھرنا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے۔
اسلام آباد سے یہ تھے نامہ نگار شہزاد ملک۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزید 5 افراد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ملی ہیں۔ 4 روز کے دوران اس ضلع سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کی لاشوں کی برآمدگی کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 15 افراد کی لاشیں برآمد کی گئی تھیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
آج ضلع کیچ میں حکام نے جن 5 افراد کی لاشیں برآمد کی ان کو ضلع میں تجابان اور ایرونگ کے درمیانی علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ کیچ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ انہیں نامعلوم مسلح افراد نے گزشتہ شب فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔ مارے جانے والے تمام افراد کی شناخت ہوئی ہے جن کا تعلق پنجاب کے علاقے گجرات سے بتایا جاتا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق ان افراد کی لاشوں کو بذریعہ روڈ ان کے آبائی علاقوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے 3 روز قبل بھی ضلع کیچ کے علاقے گروک سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 15 افراد کی لاشیں برآمد کی گئی تھیں۔ سرکاری حکام کے مطابق مارے جانے والے یہ لوگ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات کے بارے میں حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ کا کہنا ہے۔
اور وہ اپنے جتنے ماسٹرز اور ہینڈلرز ہیں ان کو یہ اینگل دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم سی پیک کو سب اٹیچ کریں، اس لیے نہتے اور بے گناہ لوگوں کو سی پیک کے کسی تعمیراتی کام سے कंपनी से जोड़ के सपोजिटली उन बेचारों को इतनी बेदर्दी से मारा है।
तीन रोज कबल रूनमा होने वाले वाकये की तरह इन पांच अफराद को अलग करने की जिम्मेदारी भी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की है। तंजीम की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि ये लोग सीपैक से मुतल्लिक एक पुल पर काम कर रहे थे और सरकारी तामीराती इदारे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक थे। कलदम तंजीम की जानिब से इससे कबल मारे जाने वाले 15 अफराद के बारे में भी ये दावा किया गया था, लेकिन बलूचिस्तान के वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अब FWO इस इलाके में काम नहीं कर रहा है। जिला केज का शुमार उन इलाकों में होता है जहां बलूचिस्तान में हालात की खराबी के बाद से बदअमनी के वाकयात के रूनमा होने का सिलसिला कमी बेशी के साथ जारी है। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
और अब अफ्रीकी मुल्क जिम्बाब्वे का जिक्र, जहां दारुलहुकूमत हरारे और दूसरे बड़े शहर बुलुलुवेओ में हजारों लोग सदर मुगाबे से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि जिम्बाब्वे की बरसर इकतदार जमात के कई रहनुमाओं ने भी टेलीविज़न पर दिए गए बयानों में सदर मुगाबे से हुकूमत छोड़ने की दरख्वास्त की है। BBC के नामानिगारों के मुरासलों का खुलासा तहमीना कुरैशी की जुबानी।
जिम्बाब्वे के दारुल हुकूमत हरारे में आज जश्न का समा है, जहां हजारों लोग सदर मुगाबे को फौजी बगावत के जरिए हटाए जाने की हिमायत में मुनक्किद की गई रैली में शिरकत कर रहे हैं। ये रैली जिम्बाब्वे की फौज और हुकूमत करने वाली जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन के पैट्रियोटिक फ्रंट के कुछ हलकों की तरफ से बुलाई गई है। 37 साल हुकूमत करने के बाद 93 साल सदर रॉबर्ट मुगाबे को गुज़िश्ता बुध फौजी बगावत के जरिए हटा दिया गया था, जिसके बाद से वो अपने घर में नजरबंद हैं। रैली में शिरकत करने वाले एक शख्स ने BBC से बात करते हुए कहा,
मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं आज़ाद हो गया हूँ। सब लोग यही कह रहे हैं। मेरे नज़दीक ये एक नया आगाज है। हम नौजवान हैं और हमारे कुछ ख्वाब हैं। हम मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में मुगाबे के जाने से हम जिम्बाब्वे के मसाइल को हल कर सकते हैं।
रैली में शरीक एक और शख्स ने कहा कि वो बहुत खुश हैं, क्योंकि सदर मुगाबे के जाने से जिम्बाब्वे के निज़ाम में तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि अब वो अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं। बुध को नजरबंद होने के बाद सदर मुगाबे जुम्मे को पहली मर्तबा मंजरे आम पर आए, जब उन्होंने एक यूनिवर्सिटी जिसके वो चांसलर हैं की कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की और तलबा से खिताब भी किया। BBC के नामानिगारों के मुताबिक ये जिम्बाब्वे के लिए एक तारीखी और इंतहाई अहम मरहला है। माहिरीन का ख्याल है कि सदर मुगाबे के लिए अब वापस हुकूमत संभालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनके हिमायतियों ने भी अब उनका साथ छोड़ दिया है। रैली मुनक्किद करने वाले सियासी हलके भी माजी में सदर मुगाबे के हरीफ रहे, लेकिन पिछले साल इन्हीं फौजी हलकों ने सदर मुगाबे से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया था। रैली से खिताब करते हुए जिम्बाब्वे नेशनल लिबरेशन वॉर वेटरन्स एसोसिएशन के रहनुमा क्रिस मुत्सवांगवा ने कहा,
मुगाबे के लिए वापसी का रास्ता नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं और इसी वजह से हम अवाम को इकट्ठा कर रहे हैं। हमें उनकी हिमायत की जरूरत है। हमारी यानी जिम्बाब्वे की आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों की नज़र में मुगाबे को सदारत छोड़ना होगी।
क्रिस मुत्सवांगवा ने मजीद कहा कि उनकी नज़र में सदर मुगाबे की अपनी बीवी को हुकूमत में लाने और एक सल्तनत बनाने की कोशिश सरासर पागलपन है। याद रहे कि तकरीबन एक हफ्ते पहले सदर मुगाबे ने नायब सदर इमरसन मनंगागवा को बरतरफ कर दिया था। जिम्बाब्वे के सियासी हलकों का ख्याल था कि ये कदम सदर मुगाबे ने अपनी बीवी ग्रेस मुगाबे को हुकूमत में लाने के लिए उठाया, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि सदर मुगाबे की मुमकिन बरतरफी पर जश्न मनाना कबलज़ वक्त है। माइल्स टेंडी का ताल्लुक जिम्बाब्वे से ही है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अफ्रीकी सियासियात पढ़ाते हैं। उनकी नज़र में जिम्बाब्वे के नौजवान इसलिए फौजी बगावत की हिमायत कर रहे हैं क्योंकि वो सदर मुगाबे की पॉलिसियों में खुद को नज़रअंदाज होता महसूस करते थे। लेकिन माइल्स टेंडी का कहना है कि जिम्बाब्वे के नौजवानों को होशियार रहना चाहिए कि इस इंकलाब का नतीजा अरब स्प्रिंग की तरह ना निकले।
Should Mugabe go, I think it will be more of the same because the people who are driving the agenda.
मेरे ख्याल में मुगाबे के जाने से निजाम में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग मुगाबे को हुकूमत से निकालना चाहते हैं इनको नौजवानों की महरूमियों से कोई गर्ज नहीं है। ये सारा मामला जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन के शुरफा की आपस की सियासी और माशी जंग का हिस्सा है, तो मेरे ख्याल में ये खुशी कबल अज वक्त और गैर संजीदा है।
माइल्स टेंडी ने मजीद कहा,
देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन, अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ रॉबर्ट मुगाबे।
मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त लोग और खास तौर पर नौजवान जज्बाती क्यों हैं। वो रॉबर्ट मुगाबे से थक चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि जब जज्बात ठंडे हो जाएंगे تو لوگ سنجیدہ ہو کر زمبابوے کے نظام اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں پر غور کریں گے اور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مگابے کو صدارت سے ہٹانا ہی مسئلے کا حل نہیں ہے۔
جمعے کو زمبابوے افریقن نیشنل یونین کے پیٹریوٹک فرنٹ کے 10 میں سے 8 مقامی شاخوں نے صدر مگابے کے حوالے سے صدارت نہ چھوڑنے کے حق میں ووٹ دیا، لیکن دوسری جانب بہت سے مقامی رہنماؤں نے ٹیلی ویژن پر آ کر صدر مگابے سے درخواست کی کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ ان مقامی رہنماؤں نے صدر مگابے کی بیوی گریس مگابے سے بھی پارٹی چھوڑنے کی درخواست کی۔ دوسری جانب زمبابوے کی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ صدر مگابے کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔
یہ تھیں ہماری ساتھی تہمینہ قریشی۔ انڈیا کی ریاست ہریانہ میں پولیس کے مطابق ایک شخص نے ہم بستری سے انکار پر اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ 35 برس کے سنجیہور کمار پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔
پولیس اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ انڈیا میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران سب سے زیادہ شکایات خواتین پر گھریلو تشدد کی رپورٹ ہوئی ہیں۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے اپنے شوہر کے ساتھ جنسی تعلق سے انکار کر رہی تھیں اور منگل کو انہوں نے سیکس کرنے سے دوبارہ انکار کیا، جس پر ان کے شوہر غصے میں آ گئے اور انہوں نے ان کا گلا دبا دیا۔ ان کی شادی کو 20 سال گزر چکے تھے اور ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ قتل کا یہ واقعہ ریاست ہریانہ کے ایک گاؤں میں ہوا ہے۔ انڈیا میں ہر 5 منٹ کے بعد گھریلو تشدد کا مقدمہ درج ہوتا ہے، لیکن سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد کی شرح اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ انڈیا میں خواتین کو تحفظ دینے کے لیے سن 2005 میں گھریلو تشدد کی روک تھام کا قانون نافذ کیا گیا تھا، لیکن یہ قانون بھی جرم کی روک تھام میں کارگر ثابت نہیں ہوا کیونکہ گھریلو تشدد کو جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ بی بی سی کی گیتا پانڈے کا کہنا ہے کہ انڈیا میں گھریلو تشدد کی بڑی وجہ معاشرے میں مردوں کو زیادہ اہمیت دینا ہے، جہاں عورتوں کو مردوں سے کمتر تصور کیا جاتا ہے۔
یہ تھیں نصرت جہاں، اور یہ خبر تھی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی، جہاں یہ خبر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے نمبر پر جو خبر ہے وہ ہے، اس کا عنوان ہے سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں کے سلطان۔ اور اسی طرح دیگر خبروں میں شامل ہے حکومت کی مذاکرات کے ذریعے دھرنا ختم کروانے کی کوشش، اس کی تفصیل تھوڑی دیر پہلے آپ نے شہزاد ملک سے سنی۔ اور جمعے کے خطبے سے اسلام آباد کی ناکہ بندی تک کا سفر، یہ ایک تجزیہ ہے اسی دھرنے کے حوالے سے، یہ 4th نمبر پر خبر ہے۔ اور اب سنتے ہیں شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو۔
ایک راجپوت شہزادی پدماوتی پر بننے والی سنجے لیلا بھنسالی کی فلم شروع سے ہی تنازع کا شکار تھی۔ چند مہینے قبل جب وہ راجستھان میں اس فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے، اس وقت ان پر حملہ کیا گیا تھا اور فلم کی شوٹنگ ادھوری چھوڑنی پڑی تھی۔ فلم کی کہانی رانی پدماوتی اور مملوکی سلطان علاؤالدین خلجی سے متعلق ہے، جس کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ واقعہ تاریخی نوعیت کا نہیں ہے۔ مورخین کے مطابق پدماوتی یا پدمنی ایک تصوراتی کردار ہے، اور یہ خلجی کے انتقال کے 225 سال بعد ایک صوفی شاعر ملک محمد جائسی کی طویل نظم پدماوت میں پہلی بار سامنے آیا اور مقبول ہوا۔ سنجے لیلا بھنسالی مغل اعظم طرز کی ماضی کے کرداروں پر بالی ووڈ کی کامرشل اور تاریخی فلمیں بناتے رہے ہیں، لیکن ملک میں مذہبی قوم پرستی کی لہر کے بعد ماضی کے کسی کردار کو فلم کے لیے بھی چھونا ایک پرخطر کام ہے۔ راجپوتوں کی ایک ایسوسی ایشن نے شوٹنگ کے دوران پہلے اس بات پر اعتراض کیا کہ فلم میں علاؤالدین اور پدماوتی کے درمیان کوئی رومانوی منظر نہیں ہونا چاہیے۔ بھنسالی نے راجپوت سینا کے حملے اور ان سے بات چیت کے بعد فلم کے اسکرپٹ میں تبدیلی کی، اور اگر فلم کے ٹریلر کو دیکھا جائے تو بظاہر علاؤالدین کو اس فلم میں ولن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سلطان علاؤالدین کو کالے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک سفاک حملہور کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن راجپوت سینا کو اعتراض اس بات پر ہے کہ اس فلم میں پدماوتی، جو کہ ایک شہزادی اور رانی ہے، کو رقص کرتے ہوئے کیوں دکھایا گیا، کیونکہ شہزادیاں رقص نہیں کرتیں۔ یہ فلم اب خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ملک کی بدلی ہوئی فضا میں تاریخ اور حال کا بس ایک ہی پہلو ہے۔ مورخ ہربنس مکھیا کے مطابق قوم پرستی کے اس دور میں ایک ایسا پس منظر تخلیق کیا گیا ہے جس نے ماضی اور حال کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر سفاک، جنسی بھکمرے اور ہندوؤں کے دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دور میں ہندو اور مسلمانوں کے رشتوں میں کسی مثبت پہلو کو اجاگر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انڈیا کی فلم انڈسٹری اپنی تفریحی فلموں کے ذریعے انسانی رشتوں اور جذبات کی مثبت ترجمانی کرتی رہی ہے۔ مشکل سے مشکل دور میں بھی بالی ووڈ کی فلمیں مذہبی بھائی چارہ، رواداری اور مثبت انسانی جذبات کی علمبردار رہی ہیں۔ اگرچہ یہ فلمیں تفریحی نوعیت کی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے اپنی کہانیوں اور نغموں کے ذریعے ہندوستانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ بہت سے فلم اسٹارز، فلم ساز، ہدایت کار، نغمہ نگار اور دوسری فلمی ہستیاں خود اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایک ملی جلی ثقافت اور رواداری کی مثال ہیں۔ انڈین فلم انڈسٹری واحد ادارہ بچا ہے جو ابھی تک اپنی ڈگر پر قائم رہا۔ یہ ایک عرصے سے مذہبی قوم پرستوں کے نشانے پر ہے۔ پدماوتی پر حملہ پوری فلم انڈسٹری کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس کے پیچھے صرف راجپوت سینا نہیں، پورا ایک نظریہ ہے جو کام کر رہا ہے۔ فلم چونکہ ایک تجارتی وینچر ہے، اس لیے فلم ساز وہی فلمیں بنانا چاہیں گے جو شائقین میں مقبول ہوں اور جن سے کسی طرح کا کوئی تجارتی خطرہ نہ ہو۔ ملک کے تیزی سے بدلتے ہوئے پس منظر میں فلم انڈسٹری قوم پرستی کے دباؤ کی زیادہ دنوں تک مزاحمت نہیں کر سکے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
پدماوتی تھیٹرز کے لیے تیار ہیں، لیکن راجپوت کرنی سینا ہے کہ بیچاری پدماوتی کا راستہ روکے کھڑی ہے۔ کرنی سینا نے نہ صرف دیپیکا کے خلاف فحش الفاظ استعمال کیے، بلکہ اس کے ایک ممبر نے تو ان کی ناک تک کاٹنے کی دھمکی دے ڈالی۔ نو وریز، پلاسٹک سرجری کس لیے بھائی؟ جسٹ کیڈنگ۔
چنتا کو تلوار کی نوک پہ رکھے وہ راجپوت، ریت کی ناؤ لے کر سمندر سے شرط لگائے وہ راجپوت، اور جس کا سر کٹے پھر بھی دھڑ دشمن سے لڑتا رہے وہ راجپوت۔
ویل، کہا جا رہا ہے کہ کرنی سینا نے 1 دسمبر کو فلم کے ریلیز پر بھارت بند کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی تماشے سے پہلے تماشا۔ چلے دیکھتے ہیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔
راجپوتی کنگن میں اتنی ہی طاقت ہے جتنی راجپوتی تلوار میں۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا فیوریٹ پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ پدماوتی پر سبھی کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں۔ دیپیکا بولی، بھنسالی صاحب بولے، اور تو اور رنویر، نہیں جی، رنویر کو تو چپ رہنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ یوں بھی بہت بولتے ہیں۔ شاہد کپور بھی بولے، لیکن صرف اچھی اچھی باتیں۔
ہم بہت پراؤڈ ہیں اس فلم کے ساتھ، دی ہول ٹیم از ویری ویری پراؤڈ۔ جس طرح کے ریسپانسز مجھے ٹریلر کے بعد ملے ہیں، جینوئنلی دی ہول فریٹرنیٹی ہیز کم ٹوگیدر ٹو سپورٹ دی فلم، بیکاز انہیں ایسا لگتا ہے دیٹ وین سم تھنگ سو بیوٹیفل از کمنگ، ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ارے یار ان کی ہے کہ ہماری ہے۔ سم ٹائمز فلمز آر سو گڈ اور دی ٹریلر سو نائس دیٹ ایوری بڈی از کمز آؤٹ اینڈ سیز گریٹ دیٹ ہندوستان میں ایسی فلم بن رہی ہے، اینڈ آئی گاٹ اے ریسپانس لائک دیٹ، اور یا سو وی آر آل ویری ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ویری پراؤڈ۔
کبھی دھوپ کبھی بادلوں کی لڑیاں، کچھ دوری سی ہے، میں نے کی ہے رفو یہ ڈوریاں۔
پدماوتی کے چکر میں ہم ہماری سولو کو تو بھول ہی گئے۔ جی ہاں، ودیا بالن کی فلم تمہاری سولو اس ہفتے ریلیز ہوئی ہے۔ فلم میں مانو کال اور نیہا دوپیا بھی ہیں۔ نیہا جی کافی عرصے بعد بڑے پردے پر دکھائی دے رہی ہیں، تو نیہا جی کیسا لگا؟
آئی تھنک ایوری تھنگ
जो होता है ना, जब ठीक होना होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है. दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स इन एवरी डिपार्टमेंट. मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, यू नो, चाहे आप म्यूजिक ले लीजिए, चाहे आप प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज ग्रेट. कॉल टाइम बहुत जल्दी था मेरे लिए, मैं इतना जल्दी नहीं उठती हूँ यार. बस दिस इज द ओनली प्रॉब्लम विद प्रोफेशनल सेटअप्स कि 6 बजे शॉट ले लेते हैं ये लोग. बट ऑल इन ऑल इट वॉज अमेजिंग, द एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल.
मानव जी, विद्या के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही?
मतलब मेरे ख्याल से मैंने इतना ज्यादा कोई एक्टर नहीं देखा जो इतना ज्यादा देता है अपने को एक्टर को. एंड मैं पूरे समय विद्या की बस आंखों में देख रहा था और मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा था, बाकी जो कर रही थी वो ये कर रही थी. थैंक यू विद्या, थैंक यू सो मच.
गोलगप्पे
सेम सेम
आज राज सारे अमृतसर के गोलगप्पे खा जाएगा, हारेगा
नहीं.
क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान को खाने में क्या क्या पसंद है? छोले भटूरे या पानी पूरी?
नहीं, पानी पूरी मैं वैसे ही नहीं खाता मैं. मैं बहुत नॉर्मल खाने खाता हूँ. मैं अभी तो जिनके साथ मैं पिक्चर कर रहा हूँ आनंद राय, मेरी जिंदगी की जितनी भी कमी थी, पानी पूरी, टिक्की, समोसे, छोले भटूरे, वो सब पूरी हो रही है. वो सारा दिन खिलाते मुझे.
वो हैं जिन्हें देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं. इनका अंदाजे बयान ऐसा कि कानों में रस घोल दे, और अदाकारी बेमिसाल. ये मैं नहीं कह रही बल्कि लोग कहते हैं. मैं बात कर रही हूँ इंडिया की सबसे पहली मिस यूनिवर्स यानी हसीना ए कायनात सुष्मिता सेन की.
द फर्स्ट रनर अप इज मिस Colombia. That means Sushmita Sen, Miss India. You are the new Miss Universe 1994.
1994 में मिस यूनिवर्स जीतने वाली वो पहली इंडियन खातून थी. उनका कहना है कि अपने कल्चर और जबान पर एतमाद और फख्र ही आपको अजीम बनाता है.
मैं खुद अंग्रेजी नहीं जानती थी 9वीं कक्षा तक, तो मुझे बहुत डर लगता था स्टेज से, मुझे बहुत डर लगता था इंग्लिश में बात करने में. तो जब मैं मिस यूनिवर्स गई और मैंने देखा कि यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा लड़कियाँ स्पेनिश में बात करती हैं, मुझे तो फिर भी इंग्लिश आती है, उनको तो बिल्कुल भी नहीं आती. तो मेरे देश में ऐसा क्यों होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि इंग्लिश में बात करो?
हसीना ए कायनात बनने के बाद फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया. फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, हाँ सुष्मिता का जादू जरूर चल गया.
जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो.
1999 में फिल्म सिर्फ तुम के लिए उन्हें कमर्शियल और क्रिटिकल अक्लेम मिला. सुष्मिता का बॉलीवुड करियर इतना कामयाब नहीं रहा जितना उनके बाद आने वाली ब्यूटी क्वींस का रहा.
बहुत कम. इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा ने जो हमारे लिए किया है बहुत कम लोगों ने किया है. शी इज मेड अस वेरी वेरी प्राउड. मेरे बाद लारा दत्ता बनी है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमें कोई मिस यूनिवर्स मिली नहीं अब तक, मगर मिलेगी, अब मिलेगी क्योंकि हमारा वक्त आ गया है. एज यू कैन सी फ्रॉम ओलंपिक्स टू एवरीवेयर एल्स वी आर गोना विन.
सैन ने बहुत ज्यादा हिट फिल्में नहीं दी लेकिन फिर भी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस में उनका शुमार किया जाता है.
शकलक बेबी, शकलक बेबी, मुड़ के तो देखो यार,
सलमान खान के साथ सुष्मिता की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया बॉक्स ऑफिस पर कामयाब थी और सलमान के साथ उनकी जोड़ी भी।
साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई जोड़ियां कलाई में, कलाई में टूट गई जोड़ियां कलाई में।
सलमान से याद आया कि जिस तरह सलमान की शादी मीडिया और फैंस में एक बड़ा इशू है, वैसे ही सुष्मिता की शादी के बारे में भी अक्सर सवाल किए जाते हैं। सुष्मिता जी, शादी के बारे में क्या ख्याल है?
मेरी शादी जरूर होगी और जब होगी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होगी, बट इट विल टेक इट्स टाइम। मैं ये नहीं मानती कि हर चीज जो समाज ने एक सिस्टम बनाया है कि 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट कर जाओ, 21-22 साल की उम्र में स्टार्ट पैनिकिंग शादी नहीं हो रही और 25 साल की उम्र तक शादी हो जानी चाहिए, बाय 27 यू मस्ट हैव योर फर्स्ट चाइल्ड। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई थिंक हर इंसान का DNA अलग है, उसके चॉइसेस अलग है।
फिल्म समय, फिलहाल और चिंगारी जैसी विमेन ओरिएंटेड फिल्मों से सुष्मिता को क्रिटिकल अक्लेम मिला। सुष्मिता ने बहुत कम उम्र में बतौर सिंगल मदर एक बच्ची को गोद लेकर तारीख रकम की, लेकिन शादी के हवाले से सुष्मिता पर आज भी सवालों की बौछार होती है।
शादी एक ही बार करनी है और सोच समझ के करनी है, क्योंकि एक हफ्ते की पार्टी के लिए जिंदगी भर और सात जन्म इज अ बिग डिसीजन। सो ऑल द मदर्स आई नो इंक्लूडिंग माय ओन, दे आर ऑल वेटिंग दैट एट सम पॉइंट आई एम गोइंग टू फाइनली सेट ये वाला।
सेन इस वक्त चाहे बड़े पर्दे पर ज्यादा नजर न आती हो, लेकिन उनकी शख्सियत और अंदाज आज भी लोगों को उनकी जानिब खींचता है।
यहाँ पे भावरे, वहाँ पे भावरे, कहाँ पे है वो मेरा परवाना। मैं कुड़ी अनजानी हो, शहर अनजाना हो।
और अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म की। इस हफ्ते विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुलू रिलीज हुई है।
सुलू? अपना कुछ चालू करें दौर में 50-50 बिजनेस?
नहीं, मेरे को ना पार्टनरशिप नहीं जमेगा।
तो क्यों ना अर्णब बनर्जी से पूछा जाए कि फिल्म कैसी रही?
तुम्हारी सुल्लू एक अलग किस्म की कहानी है। विद्या बालन परफेक्ट रही है इस फिल्म में, क्योंकि मुझे लगता है उनको लेके ही कहानी लिखी गई है। उनका एक एक उनका जो न्यूआंस है, एक एक उनका जो रिएक्शन है, वो परफेक्ट है। लगता है कि ये इसी रोल के लिए बनी है। तुम्हारी सुल्लू में अगर एक खामी कही जा सकती है तो वो ये है कि फिल्म निर्देशक को ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में ले जाए। फिल्म इतनी ज़्यादा कहीं कहीं स्ट्रेच हो जाती है और डायरेक्शन खो जाता है डायरेक्टर, जिसकी वजह से थोड़ी सी फिल्म उबाऊ भी हो जाती है।
बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, तेनु मुमताज बना दूंगा।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगी ताज़ा गॉसिप्स और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
और अगर आप बॉलीवुड राउंड अप दोबारा सुनना चाहें तो इसका लिंक मौजूद है हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर ऑडियो के सेक्शन में, तो ज़रूर सुनिएगा। पता है bbcurdu.com। सरवीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नुसरत जहां, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सरवीन की टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आखिर में खबरों का खुलासा उबैद मलिक से।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में हुक्मरान जमात नेशनल पार्टी के जलसा गाह के मकाम पर दस्ती बम हमले में एक शख्स जख्मी हुआ है। पंजगूर पुलिस के एक अहलकार ने बताया है कि यह हमला उस वक्त किया गया जब पार्टी के कारकुन कल होने वाले जलसे के लिए स्टेज तैयार कर रहे थे। بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں فوجی آپریشن کے دوران فوج نے 5 مسلح شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ زمبابوے کے دارالحکومت ہرارے کی گلیوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور صدر رابرٹ موگابے سے مستعفی ہونے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ فوج کے حق میں نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان دارالحکومت اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا ختم کروانے کے لیے مذہبی جماعتوں کے وفد سے مذاکرات شروع کیے ہوئے ہیں۔